cafeína.
Kau buat apa na?
Hey, kush tu kahiye na?
Kujuh tak cahu?
Pisi kush na?
Kujuh kahiye na? Kujuh tu aku.
Assalamualaikum Samin. Program hai kush tu kahiye. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. بتا دوں کہ اس پروگرام کے دوران کسی بھی وقت آپ فون کر سکتے ہیں ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر جو کہ ہے 0800-77-789. لیکن چونکہ یہ نمبر صرف پاکستانی سننے والوں کے لیے ہے, تو اگر بھارت میں ہمارے سننے والے فیس بک پر معمول کے مطابق ہمیں اپنا ٹیلی فون نمبر بھیج دیں تو ہم خود بھی انہیں کال کر سکتے ہیں. تو بہرحال فون آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. پروڈیوسر ہمارے ارسلان شریف ہیں, انجینئر ہیں ہمارے کرٹس بائنم, اور مہمان ہمارے بہت ہم سے دور لکھنؤ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. لیجیے ایک جھلک سنتے ہیں ان کی آواز کی.
ہاں چلو ختم ہوئی روز کی یہ بخیہ گری. شعیب نظام صاحب, ہاں چلو ختم ہوئی روز کی یہ بخیہ گری, اب نہ دامن رہا باقی نہ غریبا. اب نہ دامن رہا باقی نہ غریبا باقی. ہاں چلو ختم ہوئی روز کی یہ بخیہ گری, اب نہ دامن رہا باقی نہ غریبا باقی. مجھے ایسا لگا کہ یہ کچھ بہت عارضی شہرت ہوتی ہے, اور یہ واہ واہ جو ہے یہ آدمی کو دھوکہ دیتی ہے.
تو سامعین یہ ہیں شاعری برطولوی صاحب, اور جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ شاعری بہت اچھے شاعر ہیں, مگر شاعری کو اپنی وجہ شہرت نہیں بنانا چاہتے. تنقید پر ان کی 15 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. کیوں انہوں نے شاعری کو مطلب اسے منہ موڑا, منہ تو نہیں موڑا لیکن یہ کہ اسے قابل اتنا زیادہ نہ سمجھا. پوچھتے ہیں ابھی ان سے. شارف صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تو شارف صاحب بڑا اتنے اچھے شاعر, اور آپ نے شاعری کو یہ سمجھا کہ واہ واہ عارضی شہرت ہوتی ہے.
بس عارضی شہرت میں نے اس لیے کہی کہ جو واہ واہ مشاعروں میں ملتی ہے وہ واہ واہ چھپی ہوئی کتابوں کو نہیں ملتی. عام طور پر دیکھا گیا کہ شعری مجموعے یوں ہی رکھے رہ جاتے ہیں. تو مجھے اس میں کیا عرض کروں کہ ایک ذہن میں یہی خیال آیا کہ میر و غالب تو ہو نہیں سکتے, اور ایسے شاعر تو بہت سے ہیں جو وقت کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں, تو انہی کو یہ کام کرنے دیا جائے.
تو لیکن ہم, مجھے معلوم ہے میں بھی اور ہمارے تمام سننے والے بھی, کیونکہ بار بار آپ سے آپ کی شاعری کے بارے میں بات ہوگی, لیکن اپنے سننے والوں کو میں بتا دوں کہ صفحے اول کے نقاد ہیں شارف صاحب, اور مطلب مستند ہیں ان کی کتابیں, ایک بہت معتبر نقاد ہیں یہ. تو اپنی کتابوں کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے, لیکن مجھے ایک عجیب سی بات لگی شارف صاحب. میں ڈھونڈ رہی تھی آپ کے بارے میں چیزیں, مجھے اچھی بھی لگی, مطلب مجھے یہ بے نیازی پسند آتی ہے جو ایک صحیح سچے فنکار میں ہوتی ہے. آپ کے بارے میں مجھے بہت چیزیں نہیں ملیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے آپ انہیں کبھی ڈاکومنٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو جو آپ کے لیے لکھی جاتی ہیں یا کہی جاتی ہیں, کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کو متعدد ایوارڈز مل چکے ہیں اور آپ بہت ہی, آپ کا درجہ اونچا ہے اردو ادب میں نقادوں میں, پھر آپ پروفیسر ہیں کالج کے. تو کیوں, مطلب میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو آپ کے بارے میں جاننا چاہیں, تو کچھ نہ کچھ آپ اپنے بارے میں بھی ڈالیے وہاں پر سوشل میڈیا پہ.
دیکھیے دراصل میں خود اپنی چیزیں جمع نہیں کر سکا, اور نہ اپنی نمائش کی کبھی خواہش رہی. میری شناخت صرف میرے مضامین اور میری کتابیں ہیں جو میں لکھتا رہا ہوں, اور جن لوگوں کو مطالعے کا شوق ہے وہ مجھے صرف میری کتابوں کے ذریعے سے ہی جانتے ہیں.
درست.
تو یہ نہیں رہا کہ میرے بارے میں کب کون سی چیز شائع ہوئی اور کہاں شائع ہوئی اور میں اسے رکھوں, یا خود اپنے بارے میں چیزیں جمع کر کے رکھتا رہوں. اس کی فرصت شاید زندگی نے دی نہیں, نہ مطالعے نے اتنا موقع دیا. اس وجہ سے یہ جو آج کمی محسوس ہوتی ہے باقی لوگوں کو وہ ہے. ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جو بھی اچھی بری رائے میرے بارے میں رکھتے ہیں وہ رائے ہے ان کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس رائے کا انہیں حق ہے.
مجھے تو بلکہ ایسا لگا کہ کیونکہ جو شائستگی آپ کے مزاج میں ہے وہ آپ کی تحریروں میں بھی ہے جو کچھ میں نے پڑھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نقاد ہونے کے باوجود، اور بڑے ایماندار آپ نقاد ہیں، اس کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے لیے لوگوں کا اس طرح کا منفی رویہ ہے جیسے بہت دفعہ تنقید کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، اس میں ایک شائستگی ہے پوری چیز میں. تو یہ بتائیے، ردولی جس سے قصبے سے آپ کا تعلق ہے بہت ہی مردم خیز ہے، خود آپ بھی مجاز کے بارے میں آپ نے لکھا بھی اور بہت ان کے آپ کے جانتے ہیں ان کو، ان سے ملے ہیں، تو کچھ وہاں سے آغاز کیجیے اپنے سفر کا اور ہمیں بتائیے کہ کس طرح. میں پڑھ رہی تھی آپ کا ایک انٹرویو، سن رہی تھی بلکہ، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہر گھر گھر میں محفلیں ہوتی تھیں، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اگر گھر میں چار بچے ہیں تو چاروں شاعر ہوتے تھے، تو جی
جی
تو بڑے ہی زرخیز ماحول میں یعنی آپ کی پرورش ہوئی. تو کچھ اپنے خاندان کے بارے میں اور اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں ہمیں.
دیکھیے، اس میں میرا بچپن تو رودولی میں گزرا، اور رودولی جیسا ابھی آپ نے خود کہا کہ اودھ کا ایک بہت مردم خیز خطہ رہا ہے. وہاں کے بہت مشہور لوگ اور بہت مشہور سرزمین خواجہ مخدوم عبد الحق قدس سرہو کے مزار کی وجہ سے رودولی کو احترامن لوگ رودولی شریف کہا کرتے ہیں. چودھری محمد علی رودولوی بہت بڑے صاحب قلم اور صاحب طرز ادیب، ان کا تعلق رودولی سے تھا. جعفر مہدی رزم صاحب جو نئی مرثیے کی روایت کے بہت اہم شاعر گزرے ہیں، ان کا تعلق وہاں سے رہا. مجاز کا تعلق رودولی سے تھا. باقر مہدی جو جدید شاعری میں ایک نئے لہجے کے اور نئے مزاج کے شاعر تھے، ان کا تعلق رودولی سے تھا. تو اس طرح سے میں رودولی میں پیدا ہوا، اور میری ابتدائی تعلیم و تربیت رودولی ہی میں ہی ہوئی. میرا تعلق ایک چھوٹے سے ذمہ دار خاندان سے تھا، لیکن میرے والد اور میرے دادا، میرے دادا حکیم غلام حسنین صاحب اور میرے والد حکیم حسن عباس مرحوم
جی،
یہ بہت مشہور اطباء میں تھے.
اچھا.
ان کی کتابیں بھی ہیں لکھی ہوئی، خزینۃ اللؤلؤ میرے دادا کی مشہور مجرباتی کی کتاب ہے. تو اس طرح سے میرے ہاں ہمیشہ سے علم و ادب کا چرچا رہا. میرے دادا مرحوم کی ذاتی لائبریری بہت وسیع، بہت بڑی تھی، اور بچپن سے چونکہ میں انہی کے ساتھ زیادہ رہا تو ان کتابوں سے میرا لگاؤ رہا، پڑھنے سے اور ان کتابوں کو دیکھنے سے. میں اپنے عمر سے بڑی کتابیں پڑھ لیا کرتا تھا بیٹھ کے، چونکہ لائبریری سے میرا تعلق تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا تھا.
اچھا، آپ نے اپنے بلکہ ایک مجھے بہت اچھا لگا، آپ خود بھی آپ پروفیسر ہیں اور بڑی موقر یونیورسٹیز میں آپ پڑھاتے رہے ہیں، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اپنے اسکول کے ایک استاد کو یاد کیا جو بچپن میں بلیک بورڈ پر لکھ دیا کرتے تھے، کوئی مصرع طرح دے دیا کرتے تھے یا کوئی موضوع دے دیا کرتے تھے، اور بچوں سے ہر دوسرے ہفتے کہتے تھے کہ اس پہ وہ تباہ آزمائی کریں. تو یہ عجیب سی بات ہے، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہمیں ہماری پوری شخصیت پہ جتنا اثر ہمارے بچپن کے کسی پرائمری اسکول کے استاد کا ہوتا ہے، شاید بعد میں کبھی بھی وہ اثر نہیں ہو سکتا.
جی 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 ہاں، صحیح ہے. یہ حبیب الرحمان صاحب تھے جو مجھے چوتھے اور پانچویں کلاس میں پڑھایا کرتے تھے.
اچھا،
یہ اس وقت کی بات ہے، 1905 میں، جی ہاں 1945 کی بات ہے تقریباً. اب اس وقت یہ سمجھیے کہ ان کو یہ تھا کہ وہ بلیک بورڈ کے اوپر مصرع لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ لوگ اس کے اوپر مصرعے لگائیے، کوشش کر کے، اور اس کے بعد وہ انکریج کرتے تھے، ان انعامات دیتے تھے اپنی طرف سے. ان کی جو غزلیں ٹھیک ہو جاتی تھیں، خود ہی ٹھیک کرتے بھی تھے، اس کو میگزین میں شائع کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ بنیاد جو ہے وہ وہاں پڑی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچپن سے کانوں میں جو آوازیں گونجتی رہی، اس میں بڑے سے بڑے شاعر रुदौली आते थे और मुशायरे होते थे, तो उनकी आवाजें थी और उनकी शोहरत का असर और उनकी मकबूलियत का जो नफसियाती असर था उसने सबसे पहला कदम शायरी की तरफ बढ़ाया।
अच्छा।
यानी खुद भी कोशिश की कि शेर कहें और मुशायरों में शरीक हों, लिहाजा शेर कहने लगे और मुशायरों में शिरकत करने लगे। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की तरबियत का असर और फिर स्कूल में मास्टर साहब की तरबियत, इन दोनों तरफ से मुझे जो इनकरेजमेंट मिला उसने मुझे शायरी की तरफ बढ़ाया। फिर एक उम्र का तकाजा होता है कि नई नई नौजवानी में आदमी जो है वो शायरी की तरफ ज्यादा रागिब रहता है, इसलिए कि उसमें जिस तरह से इश्क मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं वो दूसरी जगह नहीं कर सकते थे।
और बड़ी मासूमियत से कह सकते हैं कि ये तो खाली नज़्म है, इसमें ये मेरे दिल की आवाज सुनी।
ये था।
अच्छा, तो मुझे एक बात का यकीन है कि जो आरिफ साहब इंतखाब करते होंगे साल के अख्तिताम पर, आपका नाम जरूर आता होगा उसमें, जिस बच्चे की गजल मुंतखब होती होगी।
नहीं, अब मुझे ये याद नहीं कि मेरी गजलें मुंतखब होगी किसी साल के इंतखाब, इसलिए कि मेरे शेर कहने की रफ्तार हमेशा बहुत कम रही।
अच्छा।
मैं मुशायरों में जरूर शरीक होता था, मुशायरों में जाता था, लेकिन इतनी कम रफ्तार थी कि एक लतीफा आपको सुना दूं इस वक्त कि सज्जाद जहीर साहब जब अपनी रावलपिंडी साजिश केस से रिहाई के बाद हिंदुस्तान आए तो उनको बार बार बुलाया जाता था मुशायरों में, और चूंकि मैं मुशायरों में जाता था तो ये था कि आप उनको साथ लेके आइएगा।
अच्छा।
मैं उनको लेके जाता था, वो कई मुशायरों में मेरे साथ गए। एक बार वो कानपुर के एक मुशायरे में मेरे साथ जा रहे थे बस में, तो बहुत संजीदगी से मुझसे कहने लगे कि शारिब, तुम्हारी और मेरी दोनों आदमियों की गजलें अब सामीन को याद हो गई, लिहाजा कुछ नए शेर कहने चाहिए। तो यानी इतनी बार वो गजलें हम लोग पढ़ चुके थे मुशायरों में, उन्होंने कहा कि भाई ये सामीन को याद हो गई है, अब ये हमें कुछ और गजलें नहीं कहनी चाहिए। तो ये सुस्त रफ्तारी थी शायरी में भी, ये नहीं था कि मैं बहुत शेर कहता था,
तो
मुशायरों में जरूर शरीक होता था, जाता था।
तो शारिफ साहब, ये शारिफ आपका तखल्लुस है लेकिन ये आपका नाम बन गया, वो कैसे? क्योंकि आपका जो पैदाइशी नाम है वो तो कुछ और है।
जी, नाम में मेरा जाहिर है कि ये तखल्लुस है।
हाँ।
नाम मेरा मुसैब अब्बास है
जी,
जरा सकील नाम है, इसलिए शारिब आसानी से लोगों के को याद हो जाता है। तो मेरे यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी मेरा असली नाम नहीं जानते थे
जी,
मुझे शारिब ही के नाम से जानते थे।
अच्छा। अच्छा,
मुसैब अब्बास मेरा असली नाम है।
तो जैसे कि आप अभी अंदाजा हो आपकी बातों से कि आपके खानदान में, वालदैन में या दादा नाना में कोई शायर नहीं था, बल्कि उनका तिब के शोबे से ताल्लुक था, तो कोई कुछ आपका दखल हिकमत में भी है या वो नहीं है?
नहीं, शेर तो उस जमाने में, देखिए शेर कहना एक जिंदगी का एक जुज था, बहसियत शायर आदमी अपने को प्रोजेक्ट करे वो अलग बात थी। मुझे अपने बचपन में ऐसे बहुत से रसायल मिले जिनमें मेरी वालिद की गजलें छपी।
अच्छा।
तो मैं उनसे बल्कि पूछता था कि भाई ये गजल आपकी है तो आपने शायरी क्यों छोड़ दी, तो उन्होंने कहा कि वो बेकारी का जमाना था और सभी लोग जब शरीक होते थे तो मैं भी शरीक होता था।
अच्छा, मशगला था।
अब हाँ, अब मैं मतलब अब उनका अलग काम था, इसलिए वो उसके लिए वक्त नहीं दे सकते थे कि रात में मुशायरों में जगे और सुबह मरीजों को देखें।
अच्छा,
तो इस वजह से। हाँ जी, हाँ।
तो हम अपने दो कॉलर्स को ले लेते हैं और उसके बाद जाहिर है कि आपसे ये भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। विहाड़ी से जफर इकबाल साहब। जी जफर इकबाल
जी,
ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی ظفر اقبال. جی وعلیکم السلام. جی جی شارف صاحب ہیں ہمارے ساتھ.
باجی صاحب محترم مصدق آباد صاحب سے گزارش ہے جی کہ ایک سوال کا. جی السلام علیکم سر.
جی بھائی صاحب السلام.
مصدق صاحب جی مصدق آباد صاحب عرض ہے جی کہ یہ ہمارے ادھر پاکستان میں جو اچھا اردو بولتا ہے نا تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق لکھنؤ سے ہے, تو لکھنؤ میں کیا خاص بات ہے کہ اتنے اچھے اردو بولنے والے لوگ ہیں ادھر؟ اس سوال کا جواب دیں جی. دوسرا سر کوئی نعتیہ اشعار اپنے لکھے ہوئے دو سنا دیں, بڑی مہربانی جناب. تھینک یو جی.
آپ نے یہ غور کیا کہ انہوں نے آپ کو مصیب عباس کے نام سے یاد کیا, انہوں نے شارف نے کہا آپ کو. جی
جی ہاں جی ہاں. آپ نے مجھ سے فرمائش کی نعتیہ شعر کی, میں نے ایک بات آپ سے عرض کی پہلے کہ میں بہت سی چیزیں یاد نہیں رکھ پاتا ہوں, اور مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ مجھ سے اس طرح کا سوال ہوگا کہ میں نعتیہ شعر سناؤں.
نہیں تو ٹھیک ہے,
بہرحال اگر مجھے یاد آ گیا تو میں آپ کو اس درمیان کسی وقت بھی میں سنا دوں گا.
ٹھیک ہے,
چونکہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, میں معذرت خواہ ہوں.
ٹھیک ہے, ہم نے ویسے آپ کی غزل ایک نکالی ہوئی ہے, ابھی سنواتے ہیں. لیکن ایک اور کالر ہے ساجد ارشاد پتوکی سے. جی ساجد ارشاد.
جی شہناز آپ کو اور آپ کے معزز مہمان کو اور جس آپ کے پروڈیوسر صاحب کو خصوصاً پتوکی کے پھولوں سے خوش آمدید, اور یہ پھولوں کا ایک گزر.
جی جی سوال کیا آپ کا؟
ساجد ارشاد پھولوں کا چہرہ میڈم, پھولوں کا.
جی جی جی.
یہ آپ کے معزز مہمان کو, آپ کو اور جو آپ کے پروڈیوسر ہیں جو کالے لے رہے ہیں خاص کر, ان کے لیے پھولوں کا یہ گلدستے ہیں. یہ پہلے تو یہ قبول فرمائے آپ. اور دوسرا میرا ان سے سوال رہے گا کہ ان یہ ایک بات ایسے شاعر ہیں لیکن شاعر تو اپنی تعریف کے بڑے بھوکے ہوتے ہیں, اور یہ ایسے شاعر ہیں جو اپنی تعریف اور اپنی جو یہ سننا پسند نہیں کرتے, اس میں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے.
نہیں مگر 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 ایک بات ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ انہیں تعریف پسند نہیں. کون ہے جسے تعریف اچھی نہیں لگتی؟ انہوں نے تو یہ کہا کہ بڑی عارضی تعریف ہوتی ہے. ویسے آپ جو اس کا جواب دینا چاہیں شارف صاحب.
نہیں نہیں دیکھیے تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی,
درست,
لیکن ظاہر ہے کہ تعریف میں چونکہ مبالغہ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے میں تھوڑا سا اس مبالغے سے بچنے کے لیے اپنے کو الگ رکھتا ہوں. ورنہ تو ظاہر ہے کہ تعریف اچھی لگتی ہے, کتابوں پر تبصرے آتے ہیں, پڑھتا ہوں انہیں, خوشی ہوتی ہے کہ میرے کام کو کسی نے سراہا.
آپ کے کام کی تو,
لیکن یہ نہیں ہے کہ میں مشاعروں کی واہ واہ کو میں ایک عارضی تعریف سمجھتا ہوں, اس لیے میں نے مشاعروں سے اپنے کو تھوڑا سا الگ رکھا.
اچھا اس میں مشاعروں پہ بھی بات ہو گیا آپ سے, لیکن ایک آپ سے سوال ظفر اقبال نے یہ بھی پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں جب کوئی اردو بولتا ہے تو اس کو سند دی جاتی ہے لکھنؤ کی اردو کی, تو کیا خاص بات ہے وہاں کی زبان میں؟ اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھوں کیونکہ میں لکھنؤ کئی دفعہ جا چکی ہوں, تو مجھے لگا کہ اب وہ ظاہر ہے کہ پورا ماحول کا, میڈیا کا, ہر چیز کا اثر ہوتا ہے, تو لکھنؤ کی ایک جو روایتی تصور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اب تک وہاں وہ زبان بولی جاتی ہوگی, میرا نہیں خیال کہ اب ایسا ہوتا ہے, تو تھوڑا سا اگر آپ اس بارے میں بتائیں.
دیکھیے ایسا ہے کہ زبان تو وہ بولی جاتی ہے سوائے اس کے کہ وہ سمٹ گئی.
جی ہاں
پہلے وہ زبان رکشے والا بھی بولتا تھا اور تانگے والا بھی بولتا تھا, ایک عام آدمی بھی بولتا تھا. اب وہ زبان اس طرح سے محاورہ یا لطف کی زبان جو ہے اس کا دائرہ محدود ہو گیا ہے اور اہل علم کے حلقے تک ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں گئی امین آباد میں تو مجھے اس طرح سے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ملا, کہ ایک صاحب آئے تھے دلی سے اور انہوں نے کہا کہ امین آباد کے پان والے سے, انہوں نے مجھ سے شکایت کی, میرے دوست تھے کہ میں گیا تھا, میں نے ان سے کہا کہ بہت میں نے اردو بولنے کی کوشش کی کہ جناب مجھے ایک میٹھا پان دے دیجئے, تو انہوں نے مجھے پان لگا کے دیا اور کہا کہ یہ پان دیجئے, سامنے حلوائی کے یہاں سے شیرہ ڈلوا لیجئے.
صحیح صحیح تو کہا, کیا غلط کہا بیچاروں نے.
تو یہ لکھنؤ کی تہذیب میں میٹھے پان کا تصور نہیں تھا, اور وہ دلی سے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ سامنے دکان سے شیرہ ڈلوا لیجیے. تو یہ زبان اب آپ کو عام طور پر سننے کو نہیں ملتی, لیکن زبان وہی ہے اور بولی جاتی ہے اور بڑے حلقے میں بولی جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ سوال کہ زبان کا فرق کیا ہے. دیکھیے زبان اور اس کے لہجے کا فرق تو کہا جاتا ہے کہ ہر چند کوس, پہلے کہتے تھے اب اس کو کلومیٹر کہیے, چند کلومیٹر کے فاصلے پر بدل جاتا ہے.
بالکل, اور ہر زبان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, صرف اردو کے ساتھ نہیں, تمام زبانوں میں فرق آ جاتا ہے.
جی ہاں جی ہاں, تمام زبانوں میں یہ ہے اور اردو میں بھی یہی صورت ہے. تو اب پنجاب میں بعض الفاظ کا تلفظ جو ہے وہ قاف قاف میں بدل جاتا ہے. اسی طرح سے جب ہم دکن جاتے ہیں تو وہاں تلفظ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے.
درست.
تو لکھنؤ کا تلفظ تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ ہے. جیسے انگریزی میں جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی سب سے اچھی انگریزی کون ہے, کہاں ہے, تو ایک زمانے میں میرے بچپن میں, اب خدا معلوم ہے کہ نہیں, کہا جاتا تھا کہ بی بی سی کا ریڈیو سنا کرو, صحیح انگریزی بولنی آ جائے گی. تو یہ ہے, یا آکسینین انگلش, آکسفرڈ کی انگلش جو تھی وہ مشہور تھی کہ وہ اسٹینڈرڈ انگلش ہے, باقی سب جگہ تو انگلش بولی جاتی ہے, انگریزی بولی جاتی. تو اسی طرح سے اگر ہم کوئی اسٹینڈرڈ بنائیں بولنے کا, الفاظ کا, تلفظ کا, محاوروں کے استعمال کا, تو وہ لکھنؤ کی زبان قرار پاتی ہے. یہ صرف فرق ہے, ورنہ زبانیں سب جگہ ہیں اور سبھی اپنے اپنے طریقے سے بہت اچھا بولتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے.
بالکل, یہ تنوع تو یہی ہے زبانوں کا. اچھا, میں چاہ رہی ہوں کہ ہم آپ کی, تین کالرز ہمارے ساتھ ہیں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے ہم آپ کی ایک غزل سنیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو اندازہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب خواہ کتنا بھی اپنی تنقید کو جو ہے بہتر سمجھیں, لیکن شاعر بھی بڑے کمال کے ہیں. تو آپ کی غزل سن دیں اور اس کے بعد پھر آپ سے اور باتیں ہوں گی.
ایک غزل میں
سنا دوں, باقی تو پھر ادھر ادھر ایسے چھوٹے موٹے شعر ہیں. ذرا سے ردیف, یہ نئی غزل ہے اس لیے آپ کو سامنے پیش کیے دے رہا ہوں. کون کہ آج کل بڑے سیاسی دعوے ہوتے ہیں, غریبی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں. کون کہتا ہے نہیں بے سر و ساما باقی,
کون
کہتا ہے نہیں بے سر و ساما باقی, چند شاداں سر محفل تھے پریشاں باقی, چند شاداں سر محفل تھے پریشاں باقی. وہ جو کرتے ہیں اندھیروں کی تجارت وہ کریں,
وہ
جو کرتے ہیں اندھیروں کی تجارت وہ کریں, ہم بھی رکھیں گے اسی طرح چراغاں باقی. وہ جو کرتے ہیں اندھیروں کی تجارت وہ کریں, ہم بھی رکھیں گے اسی طرح چراغاں باقی. کس سے پوچھیں کہ کہاں جا بسے اس شہر کے لوگ, کس سے پوچھیں کہ کہاں جا بسے اس شہر کے لوگ, کوئی دلبر ہے نہ عاشق نہ حریفاں باقی. کس سے پوچھیں کہاں جا بسے اس شہر کے لوگ, کوئی دلبر ہے نہ عاشق نہ حریفاں باقی. ہاں چلو ختم ہوئی روز کی یہ بخیہ گری, شعیب نظام صاحب. ہاں چلو ختم ہوئی روز کی یہ بخیہ گری, اب نہ دامن رہا باقی نہ گریباں باقی, اب نہ دامن رہا باقی نہ گریباں باقی. ہاں چلو ختم ہوئی روز کی یہ بخیہ گری, اب نہ دامن رہا باقی نہ گریباں باقی. ایک شعر یہ پڑھے تھے ساتھ صاحب, ظلم کو ہار کا احساس دلانے کے لیے, ظلم کو ہار کا احساس دلانے کے لیے کربلا آج بھی ہے شام غریباں باقی. ظلم کو ہار کا احساس دلانے کے لیے کربلا آج بھی ہے شام غریباں باقی, اور جیب و داماں نہیں باقی ہیں تو کیا ہے شاعری. چاہے وہ دامن نہیں باقی ہیں تو کیا ہے شارب آبلا پائی کو ہر جاں ہے بیاباں باقی.
تو ہوا ہے نا
بھائی کچھ تو کہیے نا
کچھ تو چاہو
کم میں بگوشنا
کچھ کہیے نا
لکھ ہوتے ہوا ہے او کوشے تاکھو.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں, نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے
تو سامعین آپ نے سنی ہمارے شارف صاحب کی غزل, اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ اور بھی فرمائشیں کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ چیزیں شارف صاحب ضرور آپ کو سنائیں گے. اچھا ہمارے ساتھ ہیں رانا طارق گجرانوالہ سے. جی رانا طارق.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
شارف صاحب کو بہت بہت سلام.
جی
جو بھی انہوں نے سلام پیش کیا نا جی.
جی جی
میری طرف سے
آپ کے کیا دے دیں. اصل میں آپ کی آواز, معاف کیجیے گا رانا طارق صاحب, بہت وہ جو ہے اس میں شور ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. بہرحال آپ نے کچھ ڈاکٹر صاحب کو اس کی تعریف کی ہے تو شکریہ. اور سرگودھا سے ڈاکٹر اقبال ہمارے ساتھ. جی ڈاکٹر اقبال.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
شارف صاحب بہت عمدہ کلام کہہ رہے ہیں اور مجھے ایک دو سوال سے ایکچولی پوچھنے.
جی ضرور پوچھیں.
میں چونکہ میں بھی شعر کہتا ہوں کچھ 6-7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں.
اچھا
تو ایک تو یہ دیکھیں کہ آپ کا تخلیقی عمل کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماحول بڑا شاعرانہ ہوتا ہے لیکن آپ غیر شاعرانہ کام کر رہے ہوتے اور شعر نہیں ہوتے. کبھی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور شعر بولنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ جب نقاد ہوتا ہے ظاہر ہے وہ چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھتا ہے اور چیزوں میں نقص نکالنے کی عادت بھی بعض اوقات پڑ جاتی ہے, تو کیا اس وقت تخلیق کا عمل مان پڑ جاتا ہے جب کوئی نقاد ایک اچھا نقاد بن جاتا ہے؟ جیسے کہ بہت سے انگریزی شعراء کو جب ہم نے پڑھا اس میں یہی لگا کہ جب وہ نقاد بن گئے تو وہ شاید ہی رہے یا کم شاید رہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. شارف صاحب آپ کو آواز ان کی آ رہی تھی.
جی 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 جی
دو سوال
میں نے سن لیا, بہت شکریہ آپ کا. میں دیکھیے تخلیقی عمل تو یہی ہے ہی ہے کہ وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے اگر وہ تخلیقی عمل ہے, یعنی وہ ایک کیفیت ہے. تخلیقی عمل ایک کیفیت ہے کریٹیویٹی کی, تخلیق کی, جو خود سے تعریف ہوتی ہے. کب وہ تعریف ہوگی, کب آئے گی, اور کب آپ کا قلم چلنے لگے گا اور کب آپ لکھنے لگیں گے, یہ آپ پر نہیں. اگر صرف مشق ہے تو مشق سے تو آپ قلم اٹھائیے گا اور ایک مصرعہ طرح لے کے اور 14 شعر کی غزل کہہ دیجئے گا, لیکن وہ مشق جو ہے وہ جینوین تخلیقی عمل نہیں ہے. تخلیقی عمل تو خود سے ذہن کے اوپر طاری ہوتا ہے اور آدمی پر شعر جو ہے وہ الہام کی طرح سے اترنے لگتے ہیں, اسے تخلیقی عمل کہتے ہیں. اور جو آپ نے یہ فرمایا کہ تنقید جو ہے وہ شاعری کو مجبور کرتی ہے چونکہ آدمی دیکھنے لگتا ہے, یہ بات صحیح ہے کہ جب نگاہ میں تنقیدی عمل پیدا ہو جائے اور ہم ہر لفظ کو اس طرح سے دیکھنے لگے کہ اس کا یہاں رہنا مناسب ہے یا نہیں, تو پھر وہ شاعری بہت اچھی شاعری نہیں رہ جاتی ہے. تو اس سے نقصان پہنچا. آپ دیکھیے کہ کوئی ناقدین میں تقریباً سبھی ناقدین شاعر تھے. آپ کے عالم سرور صاحب بھی شاعر, احتشام حسین صاحب بھی شاعر, اعجاز حسین صاحب بھی شاعر. مجھے عبادت دریلوی صاحب کے بارے میں نہیں معلوم لیکن باقی لوگوں کے بارے میں علم ہے کہ وہ شعر بھی کہتے تھے. لیکن شعر بھی کہتے تھے, بحثیت شاعر مجموعہ بھی چھپا, ایک نہیں دو مجموعے چھپے, تین مجموعے چھپے, سرور صاحب کا پورا کلیات چھپا, لیکن بحثیت شاعر وہ اپنی جگہ نہیں بنا پائے. اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے شعر کو اس طرح سے بنانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا ٹھہرے, کوئی اس میں کوئی پکڑ کوئی گرفت نہ ہو. یعنی جو اعتراضات وہ دوسروں کی شاعری پر کرتے ہیں وہ خود اپنی شاعری پر وہ اعتراضات عائد نہ ہوں ان کی. تو اس وجہ سے تخلیقی عمل یقیناً تنقید کے ساتھ کچھ گھٹ جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ تخلیقی عمل ہمیں اچھی تنقید کرنے میں مدد دیتا ہے, یہ بات ہے.
لیکن شارف صاحب یہاں میں یہ جی پہلے
سے خود اپنے تنقیدی عمل جو ہے اس کو نقصان پہنچتا, تخلیقی عمل جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے.
لیکن مجھے یہ آئی بات خیال میں کہ پھر ایسا تو نہیں کہ مطلب چونکہ آپ ایک بہت ہی ایماندار نقاد ہیں تو آپ نے کچھ اپنے شعروں کو اس قدر پرکھا اور جانچا اور آپ نے پھر مقابلہ کیا عصر حاضر سے اور دوسرے, تو اس وجہ سے آپ نے سوچا کہ نہیں شعر نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنے معاملے میں بے رحم ہوتے ہیں. اگر ایماندار ہوتے ہیں تو زیادہ ایمانداری سے اپنی چیزوں کی جو ہے کریٹیکل اپریسیشن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو صحیح ہے یہ بات, کس لیے شاعری آپ کی متاثر اس چیز سے؟
نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے یہ سوچ کے اپنی شاعری کو بہت زیادہ دیکھا ہو کہ وہ تنقید کے سلسلے میں اس کے اوپر کیا ہوگا. بس ایک یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ اس میں الجھا اپنی تنقیدی کاموں میں, اپنی تحریر میں, لکھنے میں. یعنی میری پہلی کتاب 1959 میں شائع ہوئی, تو اب اس وقت سے میری تنقید کا عمل جو ہے وہ تخلیق کا عمل جو ہے وہ کم ہوا اور میں تنقید کی طرح بڑھتا گیا, اور مختلف عرصے میں میری کتابیں شائع ہوتی رہی. حالانکہ ان کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو کل 15 ہے اس عرصے میں, جبکہ بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی. لیکن میری بعض کتابوں کے 8 ایڈیشن چھپے. ان ایڈیشنز پر کام کرنے میں مجھے اکثر ایک ایک سال لگ گیا ایک ایڈیشن کو دوبارہ امپروو کرنے اور اس کو بڑھانے میں. تو اس طرح سے حالانکہ یہ بات تنقید کی کتاب کے سلسلے میں تھوڑی سی عجیب لگتی ہے کہ 8 ایڈیشن چھپے, لیکن بہرحال میری بعض کتابوں کے چھپے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ تھوڑا سا میں دور ہوتا گیا, اس کا سبب جو بھی آپ بنیادی طور پر سمجھیں.
جی اچھا, ہم اور کالرز کو لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مرید خان میاں والی سے. جی مرید خان,
السلام علیکم جناب. جی میں سب سے پہلے سے ڈاکٹر صاحب کو کھڑا ہو کر دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر کمر جھکا کر آداب پیش کرتا ہوں, اور پھر ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ جناب یہ لکھنؤ کا لفظی مطلب کیا ہے, اور دوسرا یہ پرانا جو لکھنؤ تھا تو اگر ٹانگے والے سے کہے کہ آدمی کہ آپ کی تعریف تو وہ کہتا تھا کہ خاکسار کو خادم حسین کہتے ہیں, تو کیا وہی انکساری اور وہی طریقہ کار ابھی تک لکھنؤ والوں میں ہے؟
ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا, لیکن اور بھی جی ڈاکٹر صاحب
جی میں بھی آپ کو اسی طرح سے جھک کر آداب بجا لاتا ہوں, تسلیمات عرض کرتا ہوں. اور جو یہ آپ نے کہا یہ آج بھی رائج ہے کہ خاکسار کو خادم عباس کہتے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو. ہاں یہ ہے کہ چیزوں کا رواج وقت کے ساتھ بدلتا ہے یا کم ہوتا ہے. اب اس کا استعمال اگر آپ چند بزرگ لوگوں میں دیکھیں گے تو اس کے آگے آپ کو نئی نسل میں نہیں ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ نئی نسل آپ سے صحیح اردو اور صحیح زبان میں گفتگو کرے, لیکن یہ جو انداز جس بات کو آپ نے فرمایا یہ اس انداز سے گفتگو جو ہے وہ مطلب اب نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. صرف بہت بزرگ لکھنؤ کے شیش محل کے علاقے میں, نخاس کے علاقے میں, سرفراز گنج کے علاقے میں, یہ جو آپ کا پرانا لکھنؤ جس کے لیے آپ نے کہا استعمال کیا وہاں ملیں گے. اب نیا شہر بہت وسیع ہو گیا ہے, بہت پھیل گیا ہے, اور مختلف قسم کے لوگ اس میں آباد ہیں, تو اس میں اس طرح کی زبان یا اس طرح کی باتیں آپ کو سننے میں نہیں ملیں گی.
اچھا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں شاکر شمیم. جی شاکر شمیم, السلام علیکم.
السلام علیکم میڈم.
جی وعلیکم السلام بھائی.
ماشاء اللہ شاہر کا پروگرام بہت خوبصورت ہے. ان سے میں ایک میرا ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے پہلا شعر کب کہا, اور کس کی تحریک پر کہا, اور اس کے علاوہ ان کی اب تک کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں, تو ان کے کچھ نام اگر ہمیں بتا دیں تو ہمارے بھی معلومات میں اضافہ ہوتا.
جی ڈاکٹر,
تو دو تین شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شارف صاحب کی نظر کروں, اگر آپ کی اجازت ہے.
شارف صاحب سے اجازت لینی چاہیے, آپ کے سینئر شاعر ہیں سو تو موجود. جی شارف صاحب, یہ کچھ شعر نظر کرنا چاہتے ہیں آپ کی.
شارف صاحب آپ کیا ہے کہ میرے دل میں قیام کرتے ہیں,
جی
سازشیں صبح و شام کرتے ہیں,
بہت خوب.
دل میں رکھتے ہیں بغض کی دنیا, سب سے پہلے سلام کرتے ہیں.
جی 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 جی,
یہ مفادات کی ہے جنگ جسے,
ہاں یہ مفادات کی جنگ ہے,
لوگوں کے نام کرتے ہیں.
کس کے نام کرتے ہیں؟
شاعر صاحب میرا تعلق بلتستان سے ہے اور میں بھی شاعر ہوں.
شمیم اپنے آخری شعر دوبارہ سنائیے, آپ کا آخری مصرع سمجھ نہیں آیا.
یہ مفادات کی ہے جنگ جسے لوگ فرقوں کے نام کرتے,
لوگ فرقوں کے نام, بہت خوب بہت خوب,
لوگ فرقوں, بہت خوب بہت خوب, یہ مفادات فرقوں کے نام کرتے ہیں, بہت صحیح بہت صحیح.
اور خاص طور پہ آپ کے علاقے کی صورتحال دیکھتے ہوئے بہت اچھا آپ نے شعر کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں مجھے خیال آتا ہے, پہلے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان سے, شمیم سے؟
علی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت اچھے اشعار سنائے اور آج کے حالات کے مطابق بہت ہی بہترین اشعار تھے. انہوں نے مجھ سے ایک سوال یہ کیا کہ میرا پہلا شعر,
جی
مجھے یاد نہیں کہ پہلا شعر کیا تھا اور کب تھا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ کہیں 1950 کے آس پاس یا اور اس سے تھوڑا پہلے کہا گیا ہوگا. یعنی وہ اس کلاس روم کی مشق تو میں نے آپ سے بتایا کہ 1945 کی تھی,
جی
اور 1945 کے اسکول میگزین میں میری یہ غزل بھی چھوٹی سی چھپی تھی اسی طرح کی. لیکن ظاہر ہے میں ان سے کہوں گی وہ میرے شعر تھے تو وہ تو زیادتی ہوگی, لیکن یہ کہ بنیاد اسی زمانے کے آس پاس پڑی, 50-50 میں وہ غزلیں کچھ کہنے لگا تھا.
مجھے ڈاکٹر صاحب میں یہاں آپ سے نہیں بلکہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, اور آپ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک بہت ہی چہیتے استاد ہوں گے, آپ کا جو انداز ہے, آپ کے پاس جو علم ہے, اور مجھے جس طرح کی آپ میں ایک فراغ دلی نظر آتی ہے باتیں کرنے میں بھی, تو کیوں نہیں آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ آپ کی چیزوں کو جمع کرتا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے, مطلب ایک کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے ان تمام چیزوں کو. اور اس دور میں مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو لوگ بہت پڑھتے ہیں, لوگ بہت جانتے ہیں, لیکن روز بروز جو ہے آن لائن چیزوں کو پڑھنے کا اور جاننے کا رواج بڑھ رہا ہے نوجوان نسل میں, اور بہت ضروری ہے کہ آپ کی بات ان لوگوں تک پہنچے جو مستقبل میں ہوں گے اور جنہیں جاننا چاہیے ادب کیا ہے اور اس پہ کیا کچھ تنقیدی مضامین لکھے جا چکے ہیں یا کتابیں لکھی جا چکی ہیں. تو آن لائن بہت ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں, اور آپ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہیے, حکم دیجیے انہیں کہ وہ یہ کام شروع کریں آپ کے لیے.
میرے اسٹوڈنٹ بھی بزرگ ہو چکے ہیں. مجھے میں سن 2000 میں ریٹائر ہوا, یعنی 16 سال مجھے ریٹائر ہوئے ہو چکے ہیں.
ٹھیک ہے,
ایسی صورت میں میرے شاگرد بھی جو ہیں وہ اب اس منزل پر ہیں جہاں 2-4-5 سال کے بعد پروفیسر کے عہدوں سے ریٹائر ہو جائیں گے یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں یونیورسٹیز میں. تو یہ خود ہی تھوڑی سی میری کوتاہی ہے, لیکن میرے اوپر دباؤ تھوڑا سا بڑھ رہا ہے کہ میں ان چیزوں کو جمع کر کے اور انٹرنیٹ پر ڈلوا دوں. خود مجھے کچھ آتا نہیں ہے, یہ جو آپ کا کمپیوٹر اور یہ سب ہے, تھوڑا بہت سوائے اس کے کہ ای میل کر لیتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا.
ٹائپ رائٹر کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں؟
میں کسی سے کہوں گا کہ وہ اس کو کر دے تاکہ یہ شکایت پھر آپ کو نہ رہے.
تو میں بلکہ یہ کہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب کے کوئی بھی شاگرد جو پروگرام سن رہے ہیں اور ہم اسے آن لائن بھی ڈالیں گے, تو وہ اپنے یوتھ کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کنٹمپرری جو چیزیں ہیں ان سے وہ جڑے ہوئے ہیں, وہ پلیز ڈاکٹر صاحب کی تمام چیزیں جمع کریں اور ثابت کریں کہ وہ
جمع نہیں کیا ہے ان لوگوں نے. یعنی ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس میرا یہاں ہندوستان میں کی ایک یونیورسٹی سے ہوا, اور ایک ایم فل کا ڈیسرٹیشن آپ کے سرگوزا یونیورسٹی سے ندیم اختر صاحب کی نگرانی میں لکھا گیا, وہ ہے لیکن ان میں حوالے تو بعض چیزوں کے مل جاتے ہیں کہ شاعری بھی کی ہے اور ان کی یہ غزل ہے یا اس طرح سے
جی.
لیکن تفصیلات نہیں ملتی ہیں.
اچھا
بہرحال میں ضرور اس بات کو کروں گا کہ ان یہ غزلیں آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں.
نہ صرف غزلیں بلکہ مضامین اور آپ کی جیسے جو آپ کی پی ایچ ڈی کی تھیسس تھی سب چیزیں ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں. اچھا ہم اور کالرز کو لیتے ہیں. حافظ جہانگیر ہیں سرگودا سے. حافظ جہانگیر
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. اپنا ریڈیو اگر آپ بند کر لیں آواز آپ کی. ریڈیو بند کر دیں پہلے. جی
بجی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے.
جی شکریہ.
موضوع تو آج آپ کا اور ہے لیکن میں آپ سے ایک معلومات لینا چاہتا ہوں کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں. ہیلو.
جی جی آپ ایسا کریں آپ میں سمجھ گئی آپ جو معلومات لینا چاہتے ہیں. یہ آپ فون بند نہیں کیجیے. ارسلان فون اٹھا رہے ہیں اور ارسلان آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا ہم اگلے کالر کو لیتے ہیں وہاڑی سے. غلام اصغر صاحب. جی غلام اصغر. غلام اصغر صاحب. اچھا میرا مجھے ارسلان غلام اصغر صاحب کو آواز نہیں آ رہی ہماری. غلام اصغر
السلام علیکم. آپ میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی اب آ رہی ہے. جی وعلیکم السلام.
سر میں ریٹائر ڈاکٹر ہوں ایلوپیتھی کا. مجھے آپ کا جو پروگرام ہے نا یہ بہت پسند ہوا ہے. پہلی بار ہی میرے مزاج سے مطابقت ہوئے. میں بھی تنقید فیلو ہوں.
اچھا.
اور ہر پیتھی میں میں ریسرچ کرتا ہوں اور وہ میری ریسرچ جو ہے وہ بڑی کامیاب ہے. ایلوپیتھی میں بھی میں نے ریسرچ کی ہے. اس سے تنقید کرتا ہوں صرف.
اچھا.
اور اس کے بعد پہلی بار ہی میں آپ کے شہر سے میری مطابقت ہوئی ہے. میں اس بارے میں بہت خوش ہوں.
تو آپ خوش ہیں؟
جو تنقید ہے یہ مشکل ہے.
اچھا تو آپ ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھیے نا.
جو ہے یہ مشکل ہے.
اچھا لیکن کچھ پوچھیے نا آپ اپنے.
تنقید مشکل ہے
جی.
کوئی کام ہے اس میں نقائص کو ڈھونڈنا اور صحیح ڈھونڈنا اور اس کو امپروو کرنا یہ بہت مشکل اور ذہین آدمی کا کام ہے.
تو لیکن سر تو میں کہوں گی کہ اب ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے کیونکہ تنقید صرف نقائص ڈھونڈنے کا نام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ تھوڑی سی اس بارے میں بات کریں.
جی جی تنقید جو ہے وہ نقائص ڈھونڈنے کا نام نہیں ہے لیکن اقدار کے تعین کا نام ضرور ہے.
درست.
کہ کوئی بھی تخلیق جو ہے وہ کس پیمانے کی ہے کس طرح کی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں جب تک آپ کی نگاہ ان کمیوں پر نہیں ہوگی تب تک آپ اس کے محاسن کو پوری طرح سے نہیں دیکھ سکیں گے. لہٰذا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک عام زبان میں کہہ دیا کہ مشکل کام ہے کہ اس کے نقائص ڈھونڈے جائیں. لیکن دراصل تنقید کا کام نقائص ڈھونڈنا نہیں ہے. تنقید کا نام دراصل یہ ہے کہ اس کا عام پورے مجموعے میں شاعری کے کسی شاعر کی کیا حیثیت ہے یا اس کے کلام کی کیا حیثیت ہے یا اس کی تحریر کی کیا حیثیت ہے اس کا تعین کرنا. اور اس کے لیے بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. صرف زبان نہیں دیکھنی ہے اور صرف کوئی ایک پہلو نہیں دیکھنا ہے. اس کے جتنے پہلو کسی تحریر کے ہو سکتے ہیں ان سب پر نگاہ رکھنی ضروری ہوتی ہے.
درست. اچھا ایبٹ آباد سے فدا محمد صاحب. فدا محمد صاحب.
میڈم السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
میڈم بہت شکریہ. آپ بڑے اچھے اچھے لوگ بڑے انفارمیٹو اور بڑے ہی ادبی لوگ بلاتی ہیں. آپ کا بڑا بڑا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو ہمت دے.
ہمارے مہمانوں کا شکریہ فدا محمد صاحب کہ یہ ہمیں عزت بخشتے ہیں پروگرام میں آ کے.
انہوں نے ہمیں آپ کو اتنا ٹائم دیا اور پورے وائس آف امریکہ کے جو سامعین ہیں ان کے لیے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے.
درست.
میڈم وہ جو آپ کا اتوار کو ادبی مجلہ ہوتا ہے وہ بڑا مزدار ہوتا ہے. اس میں غالب کا جو ڈاکٹر سرفراز خان نیازی بتاتے ہیں ایکسپلینیشن ان کے اشعار کی بڑی مزدار ہوتی ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے اسی کانٹیسٹ میں اسی حوالے سے پوچھنا ہے کہ اس وقت مغل بادشاہوں کے دور میں ظاہر ہے بجلی بھی نہیں تھی لائٹ بھی نہیں تھی تو وہ لالٹینیں موم بتیاں اور مغل بادشاہوں کے دور میں جو غالب تھے اور جو شعرا تھے مشعر میں تو کیا یہ غالب صاحب نے اندر سے انسپائریشن تھی یا جان بوجھ کے اتنے مشکل الفاظ ان کے استعمال ہوتے ہیں ان کی جو غزلیات ہیں اس میں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ کوئی ماحول ایسا تھا انوائرمنٹ ایسا تھا یا داد وصول کرنے کے لیے غالب نے اس طرح کے الفاظ یوز کیے جو عام فہم لوگوں کے لیے مشکل تھا؟
ڈاکٹر
جی جی دیکھیں یہ بات ایسی ہے کہ غالب فارسی کے شاعر بیدل سے بہت متاثر تھے اور بیدل فارسی کے مشکل گو شاعروں میں شمار ہوتے ہیں، لہذا غالب کی جو ابتدائی شاعری ہے اس میں آپ کو اس طرح کا کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں الفاظ کے معنی اور مفاہیم کو طے کرنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ جب ان کے اوپر یہ اعتراضات ہوئے کہ یہ خود اپنا کہا یا آپ سمجھے یا خدا سمجھے، تو وہ پھر اپنے روش کو انہوں نے تبدیل کیا اور آسان شاعری کی طرف وہ آئے، یعنی آسان لفظیات کی طرف انہوں نے قدم بڑھایا. یہ غالب کی بڑائی ان کی آسان زبان یا ان کی مشکل زبان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس تفکر کی وجہ سے ہے، اس گہرائی اور اس معنویت کی وجہ سے ہے جو غالب کے اشعار میں پائی جاتی ہے، وہ خواہ ان کا آسان شعر ہو یا مشکل شعر ہو. اس میں ایک آپ کو بڑی گہری بصیرت، ایک بہت گہری بات نظر آتی ہے جو آپ کو پہلی بار پڑھنے سے اس شعر کے یا اس مصرعے کے آپ کے ذہن میں نہیں آتی. جب تک آپ اس کو ایک بار دو بار نہ پڑھیں تب رفتہ رفتہ وہ شعر آپ پر کھلنا شروع ہوتا ہے. غالب کی فارسی شاعری یا غالب کی اردو شاعری، دونوں میں یہ خصوصیت آپ کو ملے گی. اور یہی سبب ہے کہ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد غالب ہمیں اپنے دل سے اور اپنے زمانے سے زیادہ قریب لگتا ہے دوسرے شعرا کے مقابلے میں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ غالب فکری اعتبار سے ہمارے زمانے سے زیادہ قریب ہے. تو یہ ایک خصوصیت ہے غالب کی. غالب کے یہاں جو تفکر ہے، جو گہرائی ہے، وہ بہت اہم ہے ان کی شاعری میں. لفظ اور اس کی ان کی مشکل پسندی اتنی اہم نہیں. جی
ڈاکٹر صاحب، ایک فیس بک پہ آپ کے لیے سوال ہے اور یہ ہے، وسیم علی نے پوچھا ہے کہ کیا آپ کا، کیونکہ آپ تدریس کے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو کیا کبھی آپ نے علی گڑھ کی جو یونیورسٹی ہے، مسلم یونیورسٹی، اس سے بھی کبھی وابستہ رہے آپ؟
جی نہیں.
آپ نے،
میں لکھنؤ یونیورسٹی میں نے تعلیم حاصل کی، دہلی یونیورسٹی اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض انجام دیے، بس اس کے علاوہ میرا تعلق کسی یونیورسٹی سے نہیں رہا.
اچھا اچھا، ایک اور کالر ہیں ہمارے پاس بورا سے، محب علی کھوسو صاحب. جی محب علی کھوسو، میرے خیال ان کا فون غالباً محب کا ڈراپ ہو گیا. ہاں جی جی محب، جی جی بولیے محب.
ہاں مجبور بروڈ آخر پرناتن کا سن سے حافظ محب علی کھوسو بات کر رہا ہوں.
جی
میں ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے میں ایک آدھ سوال کروں گا.
جی
کہ ڈاکٹر صاحب کے آج کل جو شاعری ہو رہی ہے ان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے کیا خیالات ہیں؟ اس کے بعد میں ان سے یہ ایک سوال کروں گا کہ شاعری آپ، مطلب کوئی آپ کا کوئی خاص وقت ہے جس میں فارغ ہو کے آپ شاعری کرتے تھے، یا ماحول کو دیکھ کے شاعری کرتے تھے، یا مطلب اس کے آپ کے شاعری میں عنصر کیا تھا، زیادہ کیا ہوتا؟
اچھا جی ڈاکٹر صاحب، انہوں نے
جی دو سوالات کیے ہیں انہوں نے.
جی
پہلا یہ کہ آج کی شاعری کے بارے میں.
جی
تو دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو شاعری ہو رہی ہے اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شاعری کمتر درجے کی ہے. ہر عہد اپنے حالات کے مطابق اپنی تخلیقات کو ڈھالتا ہے. تو جی جس عہد میں جو حالات ہیں اس کے مطابق ہی شعر بنتے ہیں اور شعر نکلتے ہیں. اپنے زمانے اور اپنے حالات سے الگ شاعری نہیں ہو پاتی، لہذا جو آج شعر کہے جا رہے ہیں، جو غزلیں، جو نظمیں، جو گیت جو آج لکھے جا رہے ہیں، وہ آج کے حالات کے مطابق ہیں، اور ان میں جو تاثر ہے उसको उसकी वजह से उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता या उसे कमतर नहीं करार दिया जा सकता। और जाहिर है हम आज की शायरी का मुकाबला न गालिब के अहद से कर सकते हैं और न आज से 1930 1935 की शायरी के अहद से कर सकते हैं जब तरक्की पसंद शायरी का उरूज होना शुरू हुआ। तो हर जमाना जो है वो तब्दील होता है और उसके साथ ख्याल और फिक्र सारी चीजें बदलती हैं। दूसरी बात, आपने दरियाफ्त की कि शेर कहने का कोई खास वक्त होता है, ये अलग अलग मिजाज पर मुनहसर है। तख्लीकी अमल किस वक्त आपके जहन में आए, वो रात का वक्त है, सुबह का वक्त है, या दिन का वक्त है, या आप सफर में है, ये तो उस पर है कि कब जहन में आपके वो चमक पैदा हो जाए और किस चीज को देखने से वो चमक पैदा हो जाए। ये भी है कि किसी कोई चीज है जिसने आपको मुतासिर किया, आप सफर कर रहे हैं लेकिन एक ऐसा मंजर आपके सामने से गुजर गया जिसने आपको के जहन को बेदार कर दिया, कोई मिसरा आपके जहन में आ गया और आपने उसके ऊपर नज्म कहनी शुरू कर दी या पूरी एक नज्म आप तसलसल के साथ बन गई। तो ये कहना कि कौन सा वक्त इसके लिए तख्लीकी अमल के लिए अच्छा हो सकता है, ये पहले से तय नहीं हो सकता।
तो डॉक्टर साहब क्यों ना,
हर आदमी के मिजाज पर और उसकी तख्लीकी कारकर्दगी पर मुनहसर।
हम एक आखिरी कॉलर ले रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कुछ कलाम सुने आपसे। सुहेल अहमद सुहेल हमारे साथ हैं कराची से। जी सुहेल जी, वालेकुम सलाम भैया।
मैं असल में ये दरियाफ्त करना था कि हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि मैं कराची से बात कर रहा हूँ
जी।
हमारे यहाँ पे तस्वीर है कि हिंदुस्तान में जो उर्दू है वो तो बस शाहरुख खान की वजह से जिंदा है, और तहरीर खास तौर पर वहाँ पर अपने शायद अंजाम को पहुँच चुकी है। ये उर्दू पढ़ने वाले तो जो तहरीर पढ़ सके बहुत कम है।
ठीक है डॉक्टर साहब से मैं ये सवाल, मैं समझ गई आपका सवाल डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा है क्योंकि ये तो खैर जिंदा है उर्दू शाहरुख खान की वजह से, मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन ये ज़रूर सच है कि उर्दू के फरोग में बहुत बड़ा हिस्सा है फिल्मों का, मतलब एक आम आदमी तक ज़बान को पहुँचाने में, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि एक आसान ज़बान है, उसमें वो शुद्ध हिंदी के अल्फाज भी नहीं होते, हिंदी फिल्में कहा जाता है, लेकिन वो उर्दू की ज़्यादा मुझे शक्ल नजर आती है। तो आप बताइए हमें कि क्या मुस्तकबिल है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगी डॉक्टर साहब, यहाँ पर जब यूनिवर्सिटीज़ में जो साउथ एशिया की ज़बानें पढ़ाई जाती हैं, तो कई दफ़ा जो अमेरिकन स्टूडेंट हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि वो हिंदी और उर्दू में से किसे पढ़ने को तरजीह देंगे, तो बावजूद इसके कि उन्हें उर्दू बेइंतहा पसंद है, मगर वो ये कहते हैं कि हम हिंदी इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि हिंदी सीखना आसान है, उसकी जो जिस तरह वो लिखी जाती है उसमें आप उसे ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं। तो क्या वजाहत कर सकेंगे आप थोड़ी इसकी?
देखिए मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि हिंदी आसानी से सीखी जा सकती है और उर्दू आसानी से नहीं सीखी जा सकती। आज जिन्हें हमारे यहाँ दो हमारे जानने वाले हैं जो गैर मुस्लिम है, वो ये दावा करते हैं कि चार सिटिंग में हम उर्दू लिखना और पढ़ना सिखा देंगे
जी।
और इसके लिए वो जगह जगह डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, जगह जगह लोगों को बुला के बिठा के सिखाते हैं, और मुझे ऐसे लोग मिले कि उन्होंने कहा कारी साहब मैंने उर्दू सीख ली। मैंने कहा आपने कैसे सीख ली? कहने लगे कि वो मुझे उन्होंने सिखाई और मैं चार दिन में मैं अब उर्दू पढ़ लेता हूँ, मैं किताब पढ़ लेता हूँ, अखबार पढ़ लेता हूँ।
तो कौन लोग हैं डॉक्टर साहब, मैं भी जानना चाहूंगी
ये जी
कौन है वो लोग?
हाँ मुझे इस वक्त मेरे जहन में उनका
अच्छा,
नाम
अच्छा,
नहीं है, मैं आपको किसी वक्त उसका बता दूंगा
जरूर।
अगर किसी वक्त आप मुझे फोन कर लेंगे तो मैं बता दूंगा
जी जरूर।
लेकिन बहरहाल ये ऐसा नहीं है। हाँ ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम उर्दू पढ़ाते हैं अलिफ बे पे ते टे से, तो ये बहुत मुश्किल है कि फिर आप अलिफ जबरा पढ़ाएं, बे जेर बे पढ़ाएं, अलिफ पेशबू पढ़ाएं, बे पेशबू पढ़ाएं, तो ये तो आपको महीनों दरकार है। अब तो 10 दिन में 15 दिन में लोगों को उर्दू लिखना पढ़ना आ जाती है। मुझे नहीं मालूम कि वो अमेरिकन जो है वो किसके शागिर्द हैं। यहाँ भी अमेरिकन स्कूल है, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। बाज़ मसाइल के ऊपर आते हैं, मेरे पास भी गुफ्तगू करने के लिए वो लोग आते हैं
اچھا.
اور بعض موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ کہ ہندی آسان ہے اور اردو مشکل ہے ایسا نہیں ہے. اور لکھنے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی دشواری, اگر ان کو صحیح ڈھنگ سے فونیٹیکل طریقے سے, صوتیاتی طریقے سے اگر ان کو اردو پڑھائی گئی اور ان کو لکھنا بتایا گیا تو اردو تحریر اور اردو پڑھنا دونوں چیزیں جو ہیں یہ آسان ہے, مشکل نہیں.
ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ عربی تو زیادہ سب مسلمان بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں, تو وہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو چاہے وہ لکھنا نہ آئے اردو, لیکن وہ اردو کو پڑھ تو سکتے ہوں گے کیونکہ انہیں لفظوں کی تو پہچان ہے, یا نہیں پڑھ سکتے؟
نہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ اردو میں بہت سی آوازیں عربی سے زائد ہیں
جی,
تو اس کی وجہ سے پڑھنے میں ان کو دشواری ہو سکتی ہے.
تو چلیے ڈاکٹر صاحب, صرف 3-4 منٹ باقی ہیں, تو آپ کچھ ہمیں سنائیے اپنی شاعری سے, خود اپنا انتخاب.
اب دیکھیں انتخاب تو میرے لیے بہت مشکل ہے, آپ نے میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ کو ایک بہت پرانی غزل سنا دوں گا.
سنا دیجیے
ایک غزل, پتا نہیں آپ نے اس میں نیٹ کے اوپر اس میں دیکھ لی ہوگی نہیں دیکھی. تو بہرحال ایک پرانی غزل اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ پرانے انداز کے جو اشعار ہیں, یہ میری غزل 1956-57 کی ہے,
ٹھیک ہے,
جو میں آپ کو سنا رہا
ہوں. جی.
اگر وہ زینت بزم شبستاں ہے تو پھر چلیے, اگر وہ زینت بزم شبستاں ہے تو پھر چلیے, وہ جانے انجمن جانے غزالاں ہے تو پھر چلیے. بہارے رنگ و نکھت ہے سراپا اس کی محفل بھی, بہارے رنگ و نکھت ہے سراپا اس کی محفل بھی, اگر کچھ چاک دامانی کا ارماں ہے تو پھر چلیے. بہارے رنگ و نکھت ہے سراپا اس کی محفل بھی, اگر کچھ چاک دامانی کا ارماں ہے تو پھر چلیے. سجایا ہے بڑی محنت سے میں خانے کو رندوں نے, سجایا ہے بڑی محنت سے میں خانے کو رندوں نے, بخونے دل سہی لیکن چراغاں ہے تو پھر چلیے. بخونے دل سہی لیکن چراغاں ہے تو پھر چلیے. اور یہ آخری شعر
لیجیے ڈاکٹر صاحب, ہم دوبارہ ملا رہے ہیں, لیکن بہرحال خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کچھ کلام ہمارے پاس ہے, تو چلیے ہم ڈاکٹر صاحب کی غزل سنتے ہیں. ریکارڈڈ.
سر میں چاندی کے چمکنے کا سماں دیکھا نہ تھا.
سر میں چاندی کے چمکنے کا سماں دیکھا نہ تھا.
فصل اپنی ہو چکی آخر کبھی سوچا نہ تھا. سر میں چاندی کے چمکنے کا سماں دیکھا نہ تھا, فصل اپنی ہو چکی آخر کبھی سوچا نہ تھا. ریت پر یوں ہی میں ناخن سے بناتا تھا حروف, ریت پر یوں ہی میں ناخن سے بناتا تھا حروف, نام تیرا جان کر میں نے کبھی لکھا نہ تھا. نام تیرا جان کر میں نے کبھی لکھا نہ تھا, ریت پر یوں ہی میں ناخن سے بناتا تھا حروف, نام تیرا جان کر میں نے کبھی لکھا نہ تھا. ایک صحرا تھا صداؤں کا ہر ایک جانب مگر, ایک صحرا تھا صداؤں کا ہر ایک جانب مگر, بولتے سب تھے وہاں لیکن کوئی سنتا نہ تھا, بولتے سب تھے وہاں لیکن کوئی سنتا نہ تھا. کیا ہوا شارب یہ تیاری کہاں جانے کی ہے, کیا ہوا شارب یہ تیاری کہاں جانے کی ہے, تم تو یوں بیٹھے تھے.
تو سامعین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں آپ سے. مارٹن کرسیز ہمارے انجینئر تھے, ہمارے پروڈیوسر تھے ارسلان شریف, شہناز عزیز کی جانب سے اور ڈاکٹر شارب کی جانب سے آپ سب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.